حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولاية امیر المؤمنین واولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ہمارے برادران کی ان زحمات کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ گزارش عرض کی ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید فرقان حمید سوء سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کرے گا یا کوشش کرے گا یا اسے اپنی زندگی کے نظام کی بنیاد اور اساس قرار دے گا کسی اور دین کو اسلام کے علاوہ، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، خداوند متعال فرماتا ہے اس سے میں کچھ قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں ہوگا، گھاٹا پانے والوں میں ہوگا، نقصان والوں میں ہوگا۔ کون؟ جو اس دنیا میں اپنی زندگی کی اساس اور بنیاد اسلام پر نہیں رکھتا۔ کل عرض کیا تھا کہ اسلام کی اساس اور بنیاد خود بعنوان دین، اسلام کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ تمام عقائد، تمام احکام جو بعنوان مسلمان ہم انجام دیتے ہیں یا وہ عقائد جن پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کا نقطۂ مرکزی اور نقطۂ محور توحید ہے۔ اور اگر توحید ثابت نہ ہو تو کوئی عقیدہ بھی ثابت ہی نہیں۔ یعنی یوں سمجھیں، یہ تمام عقائد یا احکام یہ مربوط ہیں اور منسلک ہیں عقیدہ توحید کے ساتھ، بلکہ ان کا جتنا مقام اور جتنی اہمیت ہے دین میں، تمام احکام دین کی اور عقائد دین کی اسلام کی جتنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کی اساس اور بنیاد، ان کے اہمیت زیادہ یا کم ہونے کی اساس اور بنیاد بھی توحید ہے۔ انہیں توحید کی نسبت سے ہی دیکھا جائے گا۔ اور کل کی گزارشات سے مربوط کرتے ہوئے گفتگو کو میں نے عرض کیا تھا کہ مثلاً عقیدہ توحید کیسے اساس اور بنیاد اور محور اور مرکز ہے۔ مثلاً آپ عموماً جو اصول دین کی تقسیم کرتے ہیں اور جو شمار کرتے ہیں اصول دین میں، وہ پانچ اصل و اساس دین، ان کی تقسیم میں بھی عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ چاروں اصول تب تک ثابت ہی نہیں یا یہ ثابت ہو نہیں سکتے جب تک توحید ثابت نہ ہو جائے۔ مثلا عدل ماننا ہے تو عادل کس سے ماننا ہے؟ نبوت پر ایمان لانا ہے تو نبی کس کی طرف سے آیا؟ نبی یعنی پیامبر، تو پیام دینے والا پہلے ہوگا تو پھر پیام لینے والا ہوگا۔ اگر میرا پیام دینے والے پر ایمان نہیں تو پیام لانے والے پر ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ امامت یعنی امام وہ نقطۂ وصل ہے جو سلسلہ ہدایت نبوت کے تسلسل کا نام ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ اللہ کا نظام ہدایت نبوت کے بعد جس منصب میں قیامت تک باقی رہے گا اس کا نام امامت ہے۔ دیکھیں، ہم سرکار دو عالم پر آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، خاتم المرسلین مانتے ہیں، خاتم الرسل مانتے ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہے۔ یعنی اس کا معنی کہ نہ نیا دین آئے گا نہ نیا نبی آئے گا، یہی معنی ہے۔ لیکن ہم سرکار دو عالم پر ہدایت کو ختم نہیں مانتے، سلسلہ ہدایت تب تک باقی رہے گا جب تک محتاج ہدایت باقی ہیں۔ چونکہ اگر محتاج ہدایت ہیں تو ضرورت ہادی ہے، جب تک یہ ضرورت ہادی ہے تب تک ہادی کا وجود ہے۔ ایک بات اور آسان کروں، اس جسم عنصری میں، اس جسم خاکی میں ہماری جتنی ضروریات ہیں، کوئی ایسی ضرورت نہیں جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کائنات میں اس کے مطابق ضرورت کو پورا کرنے والی شے خلق نہ کی ہو، بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی وہ ضرورتیں پہلے بھیجی گئی جو اس جسم کا تقاضا تھا۔ آپ جانتے ہیں انسان کو آتے ہی ہوا کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، تو ہوا پہلے۔ انسان کو غذا کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، تو غذا پہلے۔ انسان کے اندر ایک تشنگی کی خواہش ہے، جسم پورا اس تشنگی کو محسوس کرتا ہے، تو اللہ نے مایا کی شکل میں پانی پہلے خلق کیا۔ یہ ہے یا نہیں؟ اس آنکھ کو ضرورت ہے نور کی، تو نور خلق کیا۔ اس زبان کے لیے گویائی کی ضرورت ہے، تو قوت گویائی عطا کی۔ ان کانوں کے لیے سننے کی ضرورت ہے، تو ان میں سننے کی سکت پیدا کی۔ ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ اس جسم کی ضرورتوں کو بغیر ضرورت کے نہیں چھوڑتا، یہ جسم تو یہی رہ جائے گا، وہ پروردگار اس ضرورت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جس ضرورت کا فائدہ یہاں نہیں، یہاں سے زیادہ وہاں ہے۔ لہذا وہ پروردگار عالم، وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رازق بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ ہمارا پروردگار بھی ہے۔ پروردگار رب ہے، پروردگار پرورش کرنے والا۔ وہ پرورش سے مراد صرف جسم کی پرورش نہیں، توجہ فرمائیں گے، کہتے ہیں رب اسے کہتے ہیں جو پرورش کرے۔ اب پرورش کا معنی کیا؟ چونکہ یہ لفظ عموماً مستعمل جس طرح ہو گیا اردو میں، ویسا اس کا معنی نہیں۔ کہتے ہیں رب کا معنی یہ ہے کہ ہمارے وجود میں موجود وہ تمام کمالات جنہیں فعلیت، یعنی ہمارے وجود کی سرزمین میں موجود تمام صلاحیتوں کو جب اللہ عملی شکل دیتا ہے، تو اس عملی شکل دینے کے نظام کا نام ہے ربوبیت۔ یعنی ہمارے وجود میں موجود ہر ضرورت کو جس ذریعے سے پورا کرتا ہے، وہ خالقیت نہیں، توجہ فرمائیں گے، وہ ربوبیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے نماز میں سورہ الحمد کو واجب کیا، تاکہ تم میری حمد جب کرنے لگو تو میرے ذاتی نام کے بعد جس صفت کو ہر وقت دہراتے رہو، وہ ربوبیت ہے۔ ہم متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہے، پڑھیے، رب العالمین حمد ہے۔ الحمد کا معنی علماء نے لکھا تمام، وہ تمام الف لام کا معنی ہے نا، استغراق کے معنی میں، استغراق یعنی ہر شے کو شامل ہے۔ تمام حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ للہ اللہ کا ذاتی نام ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ذاتی نام ہے۔ ذاتی اور صفاتی نام میں فرق کیا ہے؟ چونکہ موضوع توحید ہے اس لیے غیر مربوط نہیں۔ ذاتی نام میں اور صفاتی نام میں فرق یہ ہے، ذاتی نام میں آپ کی نظر کسی خاص جہت پہ نہیں، خاص صفت پہ نہیں۔ جب اللہ کو تمام صفات کے ساتھ پکارنا چاہو، تو اللہ نے اپنے لیے جو اسم کا انتخاب کیا، وہ اسم اللہ ہے، توجہ فرما رہے، وہ اس کا ذاتی نام، یعنی تمام صفات افعال تمام اس میں جمع ہے۔ جب وہ تمام صفات کے ساتھ جامع نام لینا چاہو، تو وہ اللہ ہے۔ اب صفاتی نام کے لیے صرف مثال دوں گا، بات واضح ہوگی۔ صفاتی نام سے مراد یہ، آپ ایک دفعہ کہتے ہیں یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، توجہ فرمائیں گے، جب آپ یا رحمان کہتے ہیں، تو آپ کی نظر میں اللہ کی کون سی صفت ہے؟ پیشے نظر صفت رحمت، رحمان رحم کرنے والا، یہی ہے نا، رحیم، کریم، رزاق، توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں ان دونوں ناموں سے آپ کو تعارف کروایا۔ مثلا آپ خدا سے توبہ طلب کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں کہیں گے یا قہار، میری بات توجہ فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا میری توبہ قبول کر، تو کون سا اسم پکارتے ہیں اس کا؟ یا رحمان، یا رحیم، یا تواب، یہی ہے نا، یعنی اس اسم کے مناسب پکارتے ہو جو صفت آپ کو، جس کی طرف آپ کی نظر ہے۔ رحمت چاہتے ہو تو رحمان کہو گے، تو اللہ کے یہ جو صفاتی نام ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات جدا نہیں، لہذا رحمان بھی کہو اللہ بھی کہو مراد وہی ہے، دو الگ الگ وجود نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں، توجہ فرمائیں گے، وہ رحمان و رحیم کا ذکر بھی بعد میں کیا، سورہ الحمد میں رحمان و رحیم کا ذکر بھی بعد میں کیا، رب العالمین کا ذکر پہلے کیا۔ پتہ چلا اللہ کہتا ہے مجھے رحمان و رحیم ہونے سے بھی پہلے جس صفت سے پہچانو وہ صفت ربوبیت ہے، وہ صفت ربوبیت ہے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا اللہ جیسے میرے جسم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ اس کی ربوبیت کی طرف نظر ہے، ویسے ہی وہ میری روح کی وہ تمام ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب توجہ فرمائی ہے، جس طرح اللہ نے جسم کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نظام پروردگار بنایا جسے کہتے ہیں نظام تکوین، تکوین کون سے نکلے آسان کرتا ہوں، یعنی وہ نظام جس میں پورا نظم اس کی دست قدرت میں ہے اور آپ کو مل رہا ہے چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں، ہوا اللہ کے نظام تکوین میں چل رہی ہے، روشنی اللہ کے نظام تکوین میں ہے، یہ میرے جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں، میں نہ بھی چاہوں بھوک لگ رہی ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، آپ کو یہ جو جسم کی ضرورتیں ہیں یہ اللہ نے خلق کی نا، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا۔ کاش میری بات پہنچ جائے، اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو بھائی، آپ وہ نعمتیں جو ملیں گی انہیں نہ بھی دیکھیں، جو مل گئی ہیں وہی کافی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، خود یہ وجود کا ملنا کم نعمت ہے، بولیے نا بھائی، اگر یہ حیات ہی نہ ہوتی، میں ہی نہ ہوتا، آپ ہی نہ ہوتے، تو یہ پوری کائنات کی نعمتیں ہمارے لیے کیا؟ تو یہ ساری کائنات کی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں میری اور آپ کی حیات سے، توجہ فرمائیں گے، اس لیے کوئی اور نعمت پر آپ کو اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے کہ وہ ملی نہیں، تو بھائی جو نہیں ملی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں خلق نہیں کیا گیا، تمہاری خلقت کی وجہ سے انہیں خلق کیا گیا، توجہ فرما رہے ہیں، تم نہ ہوتے تو وہ نعمتیں نہ ہوتی، تم اللہ کی کائنات میں ساری نعمتوں کا محور و مرکز ہو، اس لیے اللہ نے کہا یہ پوری کائنات کی نعمتیں تیرے لیے ہیں، تو ان کے لیے نہیں۔ نے توجہ فرمائی، دیکھیں اب ذرا بات اس تناظر میں ہو رہی ہے، آپ کو حمیت پروردگار اور اس تناظر میں ہی ایک بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیا علماء نے خوبصورت مثال دی، فرماتے ہیں کہ کائنات کی اگر آپ تقسیم کریں نا، اس ہستی کی تقسیم کریں، تو سب سے پست مخلوقات میں، پست ممانا ابھی بتاتا ہوں، جمادات ہیں، ایسے ہی ہے نا، جمو سے ہے نا بھائی، یہ پتھر یہ پہاڑ ایسے ہی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ایک بات کہتا ہوں، بعض دوست ہیں اللہ کی مخلوقات میں درجہ بندی جب علماء نے کی تو سب سے پست درجہ کنہیں دیا؟ جمادات کو، یعنی جن میں حرکت نہیں، اگر حرکت نہ ہو تو سب سے پست ہو جاتا ہے انسان، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اب پتہ چلا قرآن میں اللہ کیوں کہتا ہے کہ یہ لوگ جو سمجھنے سوچنے اور اس کائنات کو دیکھ کے میری شناخت حاصل کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں، اللہ نے کہا یہ شکل و صورت کے انسان ہیں، حقیقت میں تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا ان کو میں نے مثلا حیوان کو حیوان بنایا، اس میں تو صلاحیت ہی نہیں، اس میں صلاحیت تھی، اس نے میری دی ہوئی اسی صلاحیت پر کو عمل نہیں کیا تو ان سے بدتر ہو گیا، وہ نہیں تھے یہ ان جیسا بن گیا، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں وہ جمادات میں یہ جو ہیرے جواہرات سونا چاندی، یہ نباتات میں بھی نہیں آتے، یہ حیوانات میں بھی نہیں، سونا کانوں سے نکلتا ہے تو جمادات میں آتا ہے، توجہ نہیں فرمائی، اور یہ زمین سے آیا نا، وہ پہاڑ اونچے سے اونچا ہو، آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں تو آپ کے قدموں کے نیچے ہی آئے گا نا، ایسے ہی ہے نا، تو یہ زمین ساری آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ سونا جسے قیمتی سمجھ رہے ہو، اللہ نے کہا وہ میں نے تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے، اور اب تو اسے معیار بنا رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سونے میں قیمت ہے نا، قیمت، اس قیمت کی بنیاد انسان ہے، اور انسان کی طلب، طلب معیار، ڈیمانڈ معیار ہے، سونے کو سونا انسان کی ڈیمانڈ نے بنایا۔ دیکھیں یہ پھل موسم کے شروع میں مہنگا ہوتا ہے، درمیان میں جب پھل زیادہ ہو جائے تو پھر پھل میں تو قیمت نہیں نا۔ سونا مہنگا یا کم ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی یار توجہ فرما رہے ہیں، کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کر رہا نا، اور آپ میں کر رہا ہوں، کاروباری لوگوں میں، وہ چیز مہنگی یا سستی کیسے ہوتی ہے؟ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ادھر سے پروڈکشن کم ہو تو قیمت، اور ادھر سے اگر وہ پروڈکشن بڑھ جائے، ڈیمانڈ کم ہو جائے تو قیمت۔ تو اصل شے تو پھر طلب ہے نا، اور طلب ہے میری، تو اس شے میں قیمت نہیں، میری اور آپ کی طلب میں قیمت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ نگاہ اولیاء الہی کی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہر شے کو قیمت تو ہم نے دی ہے، جسے ہم نے قیمت دی وہ ہماری قیمت کیسے بنے؟ نہیں توجہ فرمائی نا، لیں بات آسان کرو اور آپ محظوظ بھی ہو جائیں۔ بھائی جن کی نگاہ حقیقی ہو وہ کہتے ہیں پوری دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں رکھ دو، ساتوں زمین و آسمان کے تمام دولتیں قدموں میں رکھ دو، اور کرو کیا، کہو کہ وہ چونٹی کا حق جو اس کے منہ میں ہے وہ چھین لو، کہتے ہیں وہ اس پہ ظلم ہے، جس کی خدا کی نظر میں ظلم اور ظالم اور مظلوم کا انجام پر نظر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا پوری دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا لیکن اس چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کروں گا۔ تو آپ کو کہاں ملے گا کوئی ایسا امام؟ اگر ملے گا تو یا علی ملے گا یا اولاد علی ملے گا، جو یہ تو صرف وہی ملیں گے۔ تو بات آ کے مکمل بھی ہو جائے اور نتیجہ بھی آپ تک پہنچ جائے، وہ آپ جمادات سے شروع ہو جائیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، پھل ہیں، جانور ہیں، سونا چاندی، ان میں جو شاید دیکھ لیں حس کیجئے گا، حس، جانور وہ جو انسان کے کام آتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، حلال جانور کی قیمت زیادہ ہے نا، حرام کی نسبت ایسے ہی ہے نا۔ پھل، یہ درخت ہیں سارے اللہ کی مخلوق، لیکن ان درختوں میں جو پھلدار درخت ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ میں نے سونا چاندی کا۔ تو ہر مخلوق دیکھ لو، محور آپ ہیں، آپ سے مراد انسان، توجہ فرمائی۔ اب یہ جتنی کائنات ہے اس کا محور جب انسان ہے تو انسان پھر ان کے لیے جیے۔ اب پتا چلا کہ اسلام میں شہادت اور ہلاکت میں فرق کیا ہے، اگر کائنات کے لیے مرو گے تو ہلاکت ہے، چونکہ شہادت بلندی ہے، پستی نہیں۔ نہیں یار بات نہیں پہنچی ہے، معذرت چاہتا ہوں، شہادت اوپر کی طرف سفر ہے، نیچے کی طرف نہیں۔ یہ کائنات کی کسی شے، دولت، شہرت، سونا، چاندی، اس کے لیے مرنا یہ نیچے کی طرف سفر ہے، یہ پستی میں گرنا ہے، پستی میں گرنا شہادت نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ اب پتا چلا فی سبیل اللہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے حسین چلے تو کہہ کے چلے، نہ دولت کے لیے جا رہا ہوں، نہ شہرت کے لیے جا رہا ہوں، نہ اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، جا رہا ہوں تو دین کے لیے جا رہا ہوں۔ دین کو بچانا کیا ہے؟ یہ بلندی کی طرف سفر ہے۔ تو اگر دنیا کے لیے مرو گے تو ہلاکت ہے، چاہے قتل ہو کے مرو۔ میری بات نہیں پہنچی بھائی، دیکھیں ادھر یزیدی بھی مر رہے تھے اور ادھر حسینی بھی، لڑے ہیں تو دونوں طرف مرے ہیں نا، قتل ہوئے ہیں نا، تو ادھر والے ہلاکت میں تھے کیونکہ سفر ہی پستی میں تھا، اور ادھر والے شہادت میں تھے ایک ہی فیل ہے، نتیجے الگ الگ ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ نتائج جو بدلے کس کی وجہ سے بدلے؟ توجہ، ساری بات جو کی اس کے لیے کی، یہ جو نتیجہ بدلا، ایک ہلاکت ہو گیا ایک شہادت، کس نے بدلا؟ فی سبیل اللہ نے۔ اب پتا چلا اگر توحید نہ ہو تو ہلاکت ہے، توحید ہو تو مر جانا بھی شہادت ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مرکز و محور دین اور مرکز و محور حیات یہ توحید ہے۔ کیا خوبصورت بات ایک دوست نے کہی، بزرگ ہیں، فرماتے ہیں خدا کے بغیر زندگی زیرو ہے۔ کاش بات پہنچ جائے، صفر ہے صفر، اور صفر جتنے بھی جمع کرتے جو جواب صفر ہے۔ اب اگر آپ صفر سے پہلے ایک لگا لیں تو وہ صفر ہی عدد بن جائے گا۔ اب اگر توحید پر، وحدانیت پر بنیاد رکھو گے تو ادھر صفر بھی ہوگے تو عدد بن جاؤ گے۔ کاش بات پہنچ جائے، اور اس ایک کے بعد جتنے صفر دائیں طرف بڑھاتے جاؤ گے عدد بڑھتا جائے گا۔ ایک کے بعد زیرو لگاؤ تو دس ہو گیا نا، پھر زیرو لگاؤ، پھر زیرو لگاؤ، بھائی آپ سے بہتر کون گنے گا؟ اگر زیرو بڑھاتے جاؤ عدد بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا نا، تو وہ زیرو ہی عدد بن گیا۔ بس اللہ کہتا ہے حیات کو میرے بغیر صرف بھی کرو، پوری دنیا بھی مل جائے تو کچھ نہیں ہے، اور میں مل گیا کچھ نہ ملا تو سب کچھ ہو۔
حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر سلام،
توجہ فرما رہے ہیں۔ لے اسی بات کی طرف تو میرے مولا اور آقا نے اشارہ فرمایا تھا، آہا، ما وجدہ کا من فقا، من وجدہ کا ما فقا دا کا، وما وجدہ کا من فقا دا کا، خدایا جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا، جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا، توجہ نہیں فرمائی، کا کھوتا تو وہ ہے یعنی اس کے پاس جو تھا وہ چلا گیا، جب تجھے پا لیا تو کیا گیا، اور جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا۔ توجہ فرمائے، میرا مولا حسین نے عرفہ میں کہا اور کربلا میں یہ ثابت کر کے دکھایا۔ نہیں، آج مولا کے ان جملوں کی عملی تفسیر اور نتیجہ دیکھ لو۔ یزید نے اسے کھو کے پانے کی کوشش کی، توجہ نہیں فرمائی، یزید نے اسے کھو کے سب پانے کی کوشش کی، آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حسین نے اس کے لیے سب دے دیا، آج ساری کائنات حسین کی ہے۔ بہت شکریہ، آواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل۔ اب آئیں، میں جو بات آپ تک ماشاءاللہ پہنچی مجھے خوشی ہوئی۔ عزیزو، یہ جو توحید کا خالص تصور ہے، توجہ، یہ کہیں نہیں ملے گا سوائے آل محمد کے، میں نے ایسے ہی نہیں کہا، یہ سوائے آل محمد کے گھر کے کہیں نہیں ملے گا۔ خدا کو ویسے پکارنا چاہتے ہو جیسے اس کے شایہ نشان ہے تو وہی تمہیں دکھا سکتا ہے جس نے خدا کی معرفت کو بلا واسطہ حاصل کیا ہو۔ میں نے بغیر تمہید کے جملہ کہا ہے اور آپ میرے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی معرفت کے دو طریقے ہیں، دو طریقے، کچھ لوگ ادھر سے شروع ہو کے ادھر جا رہے ہیں۔ ہم سب وہ ہیں جو مخلوق سے خالق تک جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم ان کائنات کو دیکھتے ہیں پھر عقلی طور پہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جب مخلوق ہے تو خالق ہوگا، خالق ہوگا، یہ لفظ پہلے مفروضہ یہی ہے انسان کے اندر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہیں یا تو خود ہیں یا کسی کی وجہ سے ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی شے خود بخود ہے ہی نہیں. نہیں توجہ فرمائی. عام انسان بھی اور سائنس بھی اپنی ترقی کے باوجود وہ پروردگار کا انکار کر کے بھی اس بات کا انکار وہ نہیں کر سکے چکے مشاہدے میں آیا نہیں کہ کوئی شے خود بخود ہے. یہ وہ بھی نہیں مانتے. بھائی جتنے مفروضے قائم کرتے ہیں پیچھے ریزن ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں بتائیں نا. چلے میں آسان کر دیتا ہوں بات یہ اپنے نوجوانوں کے لیے. یہ جو دوائیاں وہ تجویز کرتے ہیں دوائی میڈیسن بیماری کی میڈیسن ہے نا, تو اصل میں بیماری اثر ہے جو نظر آ گیا. بیماری کا کوئی سبب ہے کہ نہیں؟ وہ جو میڈیسن دیتے ہیں وہ سبب کے لیے دیتے ہیں نا, تو وہ بھی سبب کے قائل ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ میڈیسن سبب کو ختم کرنے کے لیے ہے, تو وہ مان رہے ہیں کہ اس میڈیسن میں یہ صلاحیت ہے کہ اس بیماری کے سبب کو ختم کر دے, تو وہ بیماری کا سبب ہے اور یہ میڈیسن اس کا سبب ہے. تو پتا چلا نظام اسباب کو وہ بھی مان رہے ہیں. اب وہ بتائیں کہ یہ جو بیماری اور میڈیسن کے درمیان سبب ہے یہ انہوں نے بنایا یا کسی نے بنایا؟ میری بات نہیں پہنچی ہے. اگر بات پہنچ گئی تو تھوڑا میرے ساتھ ہوں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آسان کر دیتا ہوں. عزیزو اگر یہ دوائی اس بیماری کو ختم نہیں کر رہی تو دوائی نہ بنتی. اب یہ سائنسدان نے اس ڈاکٹر نے دوائی کشف کی. کیا کیا؟ نظام اسباب کے درمیان وہ جو نظام اسباب تھے ان کو کشف کیا ہے, پیدا نہیں کیا. پیدا نہیں کیا, کشف کیا ہے. تو اس کا کشف کرنا دلیل ہے کہ پہلے سے ہے. وہ پہلے سے جو ہے بتائے, وہ پہلے سے ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس بیماری اور اس دوائی کے درمیان جو رابطہ تھا, یہ دوائی جو اثر کر رہی ہے اس اثر کو کسی نے خلق کیا ہے, اس نے اس راز کو کشف کیا ہے, خلق نہیں کیا. تو سنیں مجھے بہت پیارا جملہ لگا ایرانی ایک بہت بڑے مفکر کا. وہ کہتا ہے اگر سائنسدان اپنی سائنس کے نتیجے پر پہنچے اور نظام اسباب کو دیکھنے کے بعد اپنی عقل و شعور کے مطابق ایمانداری سے کام لے تو وہ کبھی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا جس نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں. اسے تو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے. بھائی وہ تو مشاہدے کی دنیا میں لے آیا بعض چیزوں کو لے آیا, اب اس کے پاس بھی جواب نہیں. لے پڑھے لکھے بعض چہرے ہیں, علامہ نقل کا بڑا پیارا جملہ ہے, کہتے ہیں سائنسدان یا جو بھی ہے وہ یہ تو بتاتا ہے انسان کے اندر پیاس پیدا ہوتی ہے, لیکن یہ بتائے کیوں ہوتی ہے, یہ کس نے پیدا کی؟ اس کا جواب یا دے گا یا نہیں دے گا. اور سنیں جہاں وہ لاجواب ہو جاتا ہے وہاں دین آ کے جواب دیتا ہے. کاش بات پہنچ جائے. جہاں دنیا کا ہر عقل مند اپنی عقل کے دائرے میں ایک نتیجے تک پہنچتا ہے کہ کوئی ہے جو اس پوری ہستی کا ناظم بھی ہے, حکیم بھی ہے, بصیر بھی ہے, جب وہ اس نظم کائنات کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر پاتا تو وہی اور نبی آ کے بتاتا ہے وہ ذات کون سی ہے. تو اس کائنات کا اس مالک کائنات سے رابطہ ہمارا قائم ہوتا ہے ادھر سے ادھر. بس میں نتیجہ دے رہا ہوں توجہ فرمائیں. آل محمد کا مقام کیا ہے اس ہستی میں؟ توجہ فرمائیں گے مقام کیا ہے. عزیزان محترم ہم نے دیکھا ہماری معرفت یہاں سے شروع ہو کے ادھر جا رہی ہے. ہم نے عقلی طور پر یہ حکم لگایا کہ مخلوق ہے تو خالق ہوگا. ہمارا مفروضہ بھی اس پر ہے ہوگا, اور وہ ادھر سے ادھر نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں چونکہ وہ ہے اس لیے یہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آل محمد کی معرفت یہ نہیں کہ یہ ہے تو وہ ہوگا, کہتے ہیں وہ ہے اس لیے یہ ہے. اب پتا چلا کہ میرا مولا حسین کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں خدایا تجھے ان کائنات کی نشانیوں سے پہچانوں. آیا ان نشانیوں میں اتنی وضاحت ہے کہ یہ تیری دلیل بن جائے؟ فرماتے ہیں ان کا ہونا تیرے وجود پہ دلیل نہیں، تیرا ہونا ان کے ہونے کی دلیل ہے. اس لیے فرماتے ہیں میرے مولا دعائے صباح میں، یا من دل على ذاته بذاته، اے وہ ذات جو اپنی ذات پہ خود دلالت کر رہی ہے. نہیں توجہ فرمائی، مولا کائنات فرماتے ہیں اے وہ ذات جو اپنی ذات پہ خود دلالت ہے، یعنی وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں، یہ چیزیں اس کی محتاج ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہم نے بس آخری جملے اور محسوس بھی ہو جاؤ گر، عظمت آل محمد بھی سامنے آ جائے گی. اسی میں سے یہ پوری کائنات کو میرے مالک نے کہا کیا، پوری کائنات کو ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، وہ وضاحت کا وقت نہیں. اللہ نے کہا یہ پوری کائنات میری آیات ہیں. آیات جمع ہے آیت کی، اور آیت کا معنی نشانی، ایسے ہی ہے نا. یہ نشانی بھی فارسی کا لفظ ہے. اردو میں اگر آسان کروں تو نشانی کا معنی کیا ہے؟ عربی میں ایڈریس کو، پتے کو نشانی کہتے ہیں. یہ جو خط بھیجتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نشانی فرستندے، نشانی گرندے، بھیجنے والے کا پتہ، لینے والے کا پتہ. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ پوری کائنات آیات ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یعنی اس کا پتہ دے رہی ہیں. اچھا پوری کائنات آیات، تو ان آیات میں وہ کیا ہیں جو معرفت ادھر سے ادھر لاتے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ منبر کوفہ پہ میرا مولا ہے، اور پوچھنے والا سا مولا کا چاہنے والا ہے. کہنے لگا مولا یہ پوری کائنات اللہ کی آیات ہیں، ان آیات میں آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ مولا کائنات نے دیکھا، مسکرائے اور فرمانے لگے ما کان للہ آیتا اکبر منی، یہ پوری کائنات آیت اصغر ہے، میں آیت اکبر ہوں. توجہ نہیں فرمائی. لے میں اور بات آسان کروں، وضاحت نہیں کروں گا، آپ کی سماعتیں ہیں اس میری طرف متوجہ. اکبر اور اصغر شے بنتی کیسے ہے؟ آسان لفظوں میں، اکبر میں اصغر ہوتا ہے، اصغر میں اکبر نہیں. آپ متوجہ ہو گئے ہیں؟ اصغر میں اکبر نہیں ہوتا، لیکن اکبر میں، لو اور آسان کروں، سو میں ننانوے ہے، ننانوے میں سو نہیں، ایسا ہی ہے نا. مولا فرماتے ہیں پوری کائنات ہے آیت اصغر، پوری کائنات ہے آیات اصغر، میں علی ہوں آیت اکبر. کیا مانا؟ فرماتے ہیں پوری کائنات میں جو ڈھونڈ رہے ہو وہ مجھ سے ملے گا، لیکن جو مجھ سے ملے گا وہ کسی در سے نہیں ملے گا. تم پوری کائنات میں جو معرفت ڈھونڈ رہے ہو وہ مجھ سے لے لو، لیکن جو مجھ سے ملے گی وہ کسی در سے نہیں ملے گی. اسی لیے تو ممبر پہ بیٹھ کے کہا جو جی میں آئے پوچھو. وہ آیت اکبر ہے، پوری کائنات آیات اصغر ہیں. اگر آیت کبرا اور آیت اکبر خدا نہ ہوتے تو کیسے جواب دیتے؟ سوال کیا جواب دیا، سوال کیا جواب دیا، سوال کیا جواب دیا. اس نے کہا مولا آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. فرمایا اچھا تو بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا پانچ. کہا تو نے بھی تو نہیں سوچا. کہنے لگا کیسے سوچوں، میں جب سے ہوں، یہ تو میرے ساتھ ہے اور میرے سامنے ہے. فرمایا تجھے پتا نہ چلا میں آیت کبرا کیسے ہوں؟ فرمایا تیرے سامنے صرف ہاتھ ہے اور میرے سامنے پوری کائنات ہے. میرے سامنے یہ پوری کائنات، یہ پوری کائنات. اور آیت اللہ جزائری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، توجہ فرمائیں. یہ واقعہ نقل کیا کہ جب مولا نے یہ دعویٰ سلونی کیا تو بارہا کیا, بارہا کیا. فرماتے ہیں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا درمیان سے, کہا یا علی بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے. میں نے حوالہ دے دیا حوالہ, مولا نے یوں دیکھا اوپر نیچے دیکھا دائیں بائیں دیکھا, کہا انت جبرائیل. یہ واقعہ ایسے ہی لکھا ہے. اب آیت اللہ تہرانی نے بھی یہ واقعہ امامہ اپنی کتاب جو لکھی ہے نا امامت پر, اس میں نے بھی نقل کیا ہے اور معاد شناسی میں بھی نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ تو ہے, توجہ, اب سوال ہے وہاں نہیں سوال ہے, مولا نے اوپر نیچے دائیں بائیں کیوں دیکھا؟ کیا پہلے پتا نہیں تھا؟ تو پھر دیکھا کیوں؟ تاکہ میرے دیکھنے والوں کو پتا چل جائے علی کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے, علی کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے. لو بھائی ہمارے مزاج میں کم از کم وہ ادھر والا پہلو بھی سامنے رہتا ہے, اس لیے میں اسے بھی حل کر دیتا ہوں. اگر ذہن میں آ جائے کبھی سوال تو یہ فضائل مولا کائنات اور ان کی منطقی عقلی قرآنی اسلامی توجیہ تاویل ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں سرکار دو عالم مدینے میں نکلے, دیکھا سامنے سے ایک صحابی آ رہا ہے, مولا نے فرمایا, سرکار دو عالم نے پوچھا کہ کیف اصبحت, آج صبح کیسے کی؟ نام ہے زید, حضرت زید صحابی ہے, اصحاب صفا میں ہے, وہ غریب ترین صحابہ میں, صفا کا پتہ ہے نا. تو ان صحابہ میں سرکار نے نظر کی, کہا زید صبح کیسے کی؟ بہار الانوار میں واقعہ ہے, کیسے صبح کی؟ کہتا ہے صبح تو آئے کے نان, میں نے یقین پر صبح کی. نہیں توجہ فرمائی, میں نے یقین پہ صبح کی. سرکار نے فرمایا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے, تو نے بڑا دعویٰ کیا, دلیل کیا ہے؟ توجہ, اس صحابی نے دو دلیلیں پیش کی. پہلی دلیل, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں نا, آیتیں جنت والی آیت پہ پہنچتا ہوں تو جنتیوں کو دیکھتا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, میں جنتی لوگوں کو جنتی آیتوں میں مشاہدہ کرتا ہوں, جہنمی کی آیتیں پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ڈرایا ہے تو جہنمیوں کی چیخیں سنتا ہوں. اگلا جملہ سنیں, کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا سکتا ہوں مدینے میں آپ کے بارے میں کس کے دل میں کیا ہے. یہ الفاظ بہار الانوار میں ہیں, یہ کس کی شان ہے؟ صحابی کی. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اگر صحابی کی یہ شان ہوگی تو جو نفس رسول ہے, توجہ فرما رہے ہیں, جو باب مدینہ تو العلم ہے. اور اگلا جملہ کہہ دوں, علی کی نگاہ یہ گئی کیسے؟ بھئی عام نگاہ ہوتی تو نہ جاتی, عین اللہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اسی لیے وہ نگاہ الہی کھل جائے اور نگاہ الہی روشن ہو جائے تو پھر حسین یہاں رہتے ہوئے وہاں مقام دکھا دیتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں واقعہ آگے, آپ پڑھے لکھے دوستو بزرگان بھی ہیں, بھائی میرے مولا حسین نے شہادت سے پہلے تمام اصحاب کو وہ چراغ بجھانے کے بعد جب نہیں گئے تو تمام اصحاب کو یہاں رہتے ہوئے وہاں کا مقام دکھایا, دکھایا, چونکہ پہلے امتحان تھا نا, جب منزل یقین مل گئی تو اب بتایا تم میں سے کس کا وہاں کیا مقام ہے, کیا مقام ہے. عزیزو جس کی قربانی کی جتنی اہمیت تھی اس کا مقام اتنا وہاں بلند ہے. تو مجھے کہنے دے, جب قربانی دینے والے کا یہ مقام ہے تو قربانی بچانے والی میری آقا زادی زینب کی کیا عظمت ہو. کربلا کے دو پہلو ہیں نا, حدیث عشق دو باب, از کربلا و دمشق, حدیث عشق دو باب, از کربلا و دمشق, یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب. یہ جو حدیث عشق کا دوسرا باب ہے نا, جملہ کہہ رہا ہوں, یہ 11 محرم سے شروع ہے. اور خدا کی قسم مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے آپ سادات و مومنین میں وہ جہاد جو عصر عاشور تک ہوا تھا وہ بھی بڑا عظیم اور اس میں بھی مظلومیت بڑی ہے، لیکن ایک جملہ تو کہنے کا حق دیں گے نا، عصر عاشور تک لڑنے والے یا بنو ہاشم تھے یا حسین کے اصحاب تھے؟ تو عزیزو اگر بنی ہاشم تھے یا حسین کے اصحاب تھے، بھائی یہ لڑنا اس امام کی رفاقت میں اور سرپرستی میں شایان شان تھا، یوں کہوں جو جہاد کیا وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا، لیکن زینب نے جو جہاد کیا ہے، بتول کی بیٹی نے جو جہاد کیا ہے، بس آج دل چاہتا ہے اس مجلس میں آپ کو جو تھوڑی سی زحمت دوں اس بی بی کی مصیبت سے شروع کروں جس کی عمر کم ہے مصائب زیادہ ہیں، سن کم ہے مصائب زیادہ ہیں۔ میں نے یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مصیبت حضرت سکینہ کا، اور ڈر رہا ہوں اشارے کنائے میں ہی بات کہوں گا۔ کہتے ہیں جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے نا تو ساری بیبیوں کو سوار کرانے کے لیے یہ ناکے لائے اور ساتھ رسیاں لائے۔ عزادارو جب بیبی نے یہ رسیاں اور ناکے دیکھے نا، حضرت سید الساجدین سے کہا بیٹا یہ کیوں لا رہے ہیں؟ پھپھی اماں یہ آپ سب کو قیدی بنا کے لے جانا چاہتے۔ اب جناب سیدہ نے ایک دفعہ دیکھا، کہا عمر سعد تجھے حیا نہیں آتی نبی کی بیٹیوں کو؟ لیکن یہ ملعون نہ مانا، بہت بزرگ عالم دین کی زبان سے بھی سنا اور پڑھا بھی ہے۔ بی بی نے کہا اگر تم آگے آئے تو میں علی کی بیٹی ہوں، میں مزاحمت کروں گی، پیچھے ہٹ جاؤ میں خود سوار کراؤں گی۔ عزادارو ذرا سوچو نا عالم تصور میں، ہاں بی بی ان اپنی بھتیجیوں کو، بھائی کی ازواج کو، ان بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے سوار بھی کرا رہی ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے خاتون کے لیے۔ میں نے روایت کے جملے پڑھے ہیں، ہر بی بی کو سوار بھی کرایا اور ناکے کو اٹھایا، لیکن جب بی بی کے اپنے سوار ہونے کا وقت آیا، اب دائیں بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا، بھائی حسین زینب تنہا رہ گئی۔ اب میں ڈرتے ڈرتے جو کہہ رہا ہوں اشارے میں ہی پڑھوں گا، وضاحت نہیں کروں گا۔ 4 سال کی ایک بچی آگے بڑھی کہ پھپھی کی آغوش میں بیٹھ جاؤں۔ اب پتہ نہیں انسانیت سے کتنے گرے ہوئے لوگ تھے، پر کربلا میں میرے مولا حسین کا کتنے پست لوگوں سے واسطہ پڑا، یہی کربلا کی مظلومیت ہے۔ کہتے ہیں جب بی بی کو اپنی آغوش میں سوار کرنے کی کوشش کی نا، ملعون کہتا نا یہ بچی بھی علیحدہ سوار ہو۔ خود سوچیں 4 سال کی بچی اور پشت ناکہ پہ کیسے بیٹھے۔ علامہ غلام عسکری نے بھی اور آغا ملبوبی ایرانی عالم ہیں، انہوں نے الملاہم کتاب لکھی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ میں سارے لفظ نہیں پڑھتا، بس اتنا پڑھتا ہوں ناکے پہ بٹھایا اور اٹھایا۔ اب سکینہ یوں ناکے سے نیچے آئی جیسے عباس دین سے آئے۔ 4 سال کی بچی کیسے بیٹھے، بس ہاتھ جوڑ کے محسوس نہ فرمائیے گا۔ جب بچی سوار نہ ہو پائی اور کہا میں سوار نہیں ہو سکتی، اس ملعون نے ایک رسی منگوائی، اور علماء لکھتے ہیں پشت ناکہ پر سینے کے بل اس بچی کو لٹایا۔ اب اونٹ کی پیٹھ سے اور بچی کی پشت سے اس رسی کو لپیٹ دیا۔ بس اتنا ہی پڑھتا ہوں، اس کے بعد ناکے کو دوڑایا گیا، اور کہتے ہیں ملعون خود گھوڑے پہ سوار تھا اور پشت ناکہ پہ تازیانہ مار رہا تھا۔ نہیں پڑھتا کیا ہوا، بس اتنا پڑھتا ہوں بچی کی ایک صدا گونجے، بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ ظلم ہو گئے۔
بس سزادارو کیا ہوا؟ بچی پشت ناکا پہ بے ہوش ہو گئی، اور ایک دفعہ میرے مولا سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اب جب سید الساجدین نے کہا نا، شمر اگر تو نہ رکا تو میں یہیں بد دعا کروں گا۔ بس ادادارو بچی کو اتارا گیا، اور ایک دفعہ پھپھی کی آغوش میں بچی آئے۔ میں نے واضح مصائب نہیں پڑھا، بس آغوش میں بچی آئی اور آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولتے ہی ایک دفعہ روتے روتے کہا، پھپھی اماں میرے مصائب کب ختم ہوں گے؟ پھپھی اماں میرا بابا بھی مارا گیا اور کوئی مجھے تسلی دینے والا نہ رہا، کوئی در چھینتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے۔